سورہ نساء آیت نمبر 60.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما.
کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ جو کتاب آپ پر نازل ہوئی اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے سب پر ایمان لاتے ہیں، مگر اپنے فیصلوں کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کرتے ہیں، حالانکہ انہیں طاغوت کا انکار کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور شیطان انہیں گمراہ کر کے رائے حق سے دور لے جانا چاہتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کی طرف اور رسول کی طرف آ جاؤ، تو آپ ان منافقین کو دیکھتے ہیں کہ آپ کی طرف آنے سے کتراتے ہوئے ٹال مٹول کرتے ہیں، پھر ان کا کیا حال ہوگا جب ان پر اپنے ہاتھوں لائی ہوئی مصیبت آ پڑے گی، پھر وہ آپ کے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے آئیں گے اور کہیں گے قسم بخدا ہم تو خیر خواہ تھے اور باہمی توافق چاہتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، آپ انہیں خاطر میں نہ لائیے اور انہیں نصیحت کیجئے اور ان سے ان کے بارے میں ایسی باتیں کیجئے جو مؤثر ہوں، اور ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس لیے بھیجا ہے کہ بإذن خدا اس کی اطاعت کی جائے، اور جب یہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے تھے تو اگر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے، اے رسول تمہارے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے باہمی تنازعات میں آپ کو منصف نہ بنائے، پھر آپ کے فیصلے پر ان کے دلوں میں کوئی رنجش نہ آئے بلکہ وہ اسے بخوشی تسلیم کر لیں، اور اگر ہم ان پر اپنے آپ کو ہلاک کرنا اور اپنے گھروں کو خیر بات کہنا واجب قرار دے دیتے تو ان میں سے کم لوگ ہی اس پر عمل کرتے، حالانکہ اگر یہ لوگ انہیں کی جانے والی نصیحتوں پر عمل کرتے تو یہ ان کے حق میں بہتر اور ثابت قدمی کا موجب ہوتا، اور اس صورت میں ہم انہیں اپنی طرف سے اجر عظیم عطا کرتے اور ہم انہیں سیدھے راستے کی رہنمائی بھی کرتے، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے وہ انبیاء صدیقین گواہوں اور صالحین کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، اور یہ لوگ کیا ہی اچھے رفیق ہیں، یہ فضل اللہ کی طرف سے ملتا ہے اور وہ علم و آگاہی کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے.
یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جميعا وان منکم لمن لیبطئن فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُمْ مَعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكَ أَنْ لَمْ تَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا
اے ایمان والو اپنے بچاؤ کا سامان اٹھا لو پھر دستہ دستہ یا سب مل کر نکل پڑو البتہ تم میں کوئی ایسا بھی ہے جو جہاد سے ضرور کتراتا ہے پھر اگر تم پر کوئی مصیبت آ پڑے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر خاص فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ حاضر نہ تھا اور اگر تم پر اللہ کی طرف سے فضل ہو جائے تو وہ اس طرح کہ گویا تم میں اور اس میں کوئی دوستی نہ تھی ضرور کہے گا کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو میں بھی بڑی کامیابی حاصل کرتا اب ان لوگوں کو اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے جو اپنی دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی کے بدلے فروخت کرتے ہیں اور جو راہ خدا میں لڑتا ہے وہ مارا جائے یا غالب آئے دونوں صورتوں میں ہم اسے ان قریب اجر عظیم دیں گے آخر تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان بے بس کیے گئے مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو پکارتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے بڑے ظالم ہیں اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا سرپرست بنا دے اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارے لیے مددگار بنا دے ایمان لانے والے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور کفار طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں پس تم شیطان کے حامیوں سے لڑو مطمئن رہو کہ شیطان کی عیاریاں یقیناً ناپائیدار ہے
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة حسنة ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الی یوم القیامة لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا.
کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا اپنا ہاتھ روکے رکھو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو، پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے کچھ تو لوگوں سے اس طرح ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے یا اس سے بھی بڑھ کر، اور کہنے لگے ہمارے پروردگار تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کیا، ہمیں تھوڑی مہلت کیوں نہ دی؟ ان سے کہہ دیجئے دنیا کا سرمایہ بہت تھوڑا ہے اور متقی انسان کے لیے نجات اخروی زیادہ بہتر ہے، اور تم پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا، تمہیں موت کا خوف ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو خواہ تم مضبوط قلعوں میں بند رہو، موت تمہیں آ لے گی، اور انہیں اگر کوئی سکھ پہنچے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور اگر انہیں کوئی دکھ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ آپ کی وجہ سے ہے، کہہ دیجئے سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، پھر انہیں کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی؟ تمہیں جو سکھ پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو دکھ پہنچے وہ خود تمہاری اپنی طرف سے ہے، اور ہم نے آپ کو لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس پر گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے منہ پھیر لیا تو ہم نے آپ کو ان کا نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا، اور یہ لوگ منہ پر تو کہتے ہیں اطاعت کے لیے حاضر ہیں لیکن جب آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ آپ کی باتوں کے خلاف رات کو مشورہ کرتا ہے، یہ لوگ رات کو جو مشورہ کرتے ہیں اللہ اسے لکھ رہا ہے، پس اے رسول آپ ان کی پرواہ نہ کریں اور اللہ پر بھروسہ کریں، اور کارسازی کے لیے اللہ کافی ہے. کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اور اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یہ لوگ اس میں بڑا اختلاف پاتے، اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی خبر پہنچتی ہے تو وہ اسے خوب پھیلاتے ہیں، اور اگر وہ اس خبر کو رسول اور اپنے میں سے صاحبان امر تک پہنچا دیتے تو ان میں سے اہل تحقیق اس خبر کی حقیقت کو جان لیتے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو چند ایک افراد کے سوا باقی تم سب شیطان کے پیروکار بن جاتے. اے رسول راہ خدا میں قتال کیجئے، آپ پر صرف اپنی ذات کی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے، اور آپ مومنین کو ترغیب دیں، عین ممکن ہے اللہ کافروں کا زور روک دے، اور اللہ بڑا طاقت والا اور سخت سزا دینے والا ہے. جو شخص اچھی بات کی حمایت اور سفارش کرتا ہے وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور جو بری بات کی حمایت اور سفارش کرتا ہے وہ بھی اس میں سے کچھ حصہ پائے گا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر سلام کرو یا انہی الفاظ سے جواب دو، اللہ یقیناً ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تم سب کو بروز قیامت جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ضرور جمع کرے گا، اور اللہ سے بڑھ کر سچی بات کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟
فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا.
پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو گئے ہو اور اللہ نے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے انہیں اوندھا کر دیا ہے؟ کیا تم لوگ اللہ کے گمراہ کردہ کو ہدایت دینا چاہتے ہو؟ حالانکہ جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پاؤ گے. وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ویسے ہی کافر ہو جاؤ جیسے کافر وہ خود ہیں تاکہ تم سب یکساں ہو جاؤ. لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا حامی نہ بناؤ جب تک وہ راہ خدا میں ہجرت نہ کرے، اور اگر وہ ہجرت سے منہ موڑ لیں تو انہیں پکڑ لو اور جہاں پاؤ قتل کر دو، اور ان میں سے کسی کو اپنا حامی اور مددگار نہ بناؤ سوائے ان لوگوں کے جو ایسے لوگوں سے جا ملے جن کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہو، یا وہ اس بات سے دل تنگ ہو کر تمہارے پاس آ جائیں کہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا اور وہ تم سے ضرور لڑتے. لہٰذا اگر وہ تم سے الگ رہیں اور تم سے جنگ نہ کرے اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر بالادستی کی کوئی سبیل نہیں رکھی. عن قریب تم دوسری قسم کے ایسے منافق لوگوں کو پاؤ گے جو تم سے بھی امن میں رہنا چاہتے ہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہنا چاہتے ہیں، لیکن اگر فتنہ انگیزی کا موقع ملے تو اس میں اوندھے منہ کود پڑتے ہیں. ایسے لوگ اگر تم لوگوں سے جنگ کرنے سے باز نہ آئے اور تمہاری طرف صلح کا پیغام نہ دے اور دست درازی سے بھی باز نہ آئے تو جہاں کہیں وہ ملے انہیں پکڑو اور قتل کرو، اور ان پر ہم نے تمہیں واضح بالا دستی دی ہے.
صدق اللہ العلی العظیم.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ قال اللہ الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ قرآن مجید کی نشست ہے اور قرآن مجید کے ساتھ دو چیزیں، علیکم السلام، وابستہ، ایک ظاہر اور ایک باطن۔ ظاہری طور پر تلاوت قرآن مجید کے جو عربی کلام ہے وہ آپ نے الحمدللہ مختلف قاریوں سے اس پورے قرآن کو جہاں تک پہنچایا ہے اب تک وہ سنا اور آج بھی سنا، اور اس کے ساتھ ساتھ پلس جو اہم ترین چیز ہے وہ قرآن کی نسبت تدبر ہے، غور کرنا ہے اور مطالعہ کرنا ہے۔ ایک آیت اپنی طرف سے اس حوالے سے کہ جو اس سورے سے ہٹ کر ہے، البتہ اس سورے میں آج کا جو چند جو آیات جو آج کی تلاوت ہوئیں اس میں یہ موضوع بھی منفرد طور پر دکھائی دیتا ہے کہ قرآن مجید کی نسبت خود خداوند عالم نے غور کرنے کے حوالے سے، تدبر کرنے کے حوالے سے اور تعمل کرنے کے حوالے سے تاکید پر تاکید کی ہے۔ خاص طور پر، اسپیشلی طور پر دو مرتبہ خداوند عالم نے ایک ہی مطلب کو ریپیٹ کیا ہے، یہ کہہ کر افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ بہت توجہ کا طالب ہوں۔ دو عمدہ مطلب ہے اس آیت کریمہ میں، اور شاید بلکہ یقیناً اس قسم کی نشستوں کے لیے بہت ہی عمدہ مطلب ہے، اس لیے کہ جب بھی اس قسم کی نشست میں میں اور آپ شرکت کریں تو اس چیز کو مد نظر رکھے کہ جو خداوند عالم نے اس آیت میں کوٹ کیا ہے، وہ یہ ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ آیا لوگ، یعنی یہ لوگ، قرآن میں غور و فکر سے کام نہیں لیتے، تدبر نہیں کرتے، یا پھر ان کے دلوں پر لاک لگے ہوئے ہیں، ان کے دل مکفل ہیں؟ اگر غور کریں، خداوند عالم نے دلوں پر لگا ہوا لاک، اسے کھولنے کے حوالے سے بھی راز بیان کیا ہے اس آیہ کریمہ میں، اور وہ راز یہ ہے کہ جب بھی انسان کا قلب لاک شدہ ہو، مقفل ہو اور بند ہو، تو اس کی کنجی، اسے کھولنے کا راز ہے تدبر، غور اور فکر۔ لہذا بہت ہی مختصر اور شارٹلی یہ کہہ کر آیات کی طرف آتے ہیں کہ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو، بعد میں آپ کو، کہ قرآن مجید ہم سے ڈائریکٹلی بھی اور انڈائریکٹلی بھی بار بار بے بانگ دوہل یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے جب بھی کوئی آیت پڑھیں کہ اے قاری قرآن، میری دہلیز پر اگر آ تو پورے اہتمام کے ساتھ آ، اہتمام کے بغیر مت آ۔ کیونکہ جب بھی میں اور آپ کسی کے گھر پر جاتے ہیں، کسی کی دہلیز پر جاتے ہیں، تو کسی نہ کسی مقصد کے تحت اور ہدف کے تحت جاتے ہیں۔ قرآن مجید سے بڑھ کر کوئی بھی دہلیز نہیں، اور یہ دہلیز ایسی دہلیز ہے کہ جو زندگی کی دہلیز ہے، ظاہری لحاظ سے بھی اور باطنی لحاظ سے بھی۔ اسی لیے آتے ہم نے کہا کہ قرآن مجید کے دو حصے ہیں بڑے، ایک ظاہر اور ایک باطن۔ ظاہری یہی کلام جو عربی زبان میں پڑھا گیا اور سنا گیا، اور میں اور آپ اپنے گھروں میں بھی پڑھتے ہیں، مختلف جگہ پر سنتے بھی ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ قرآن مجید کے ظاہر کو تو لینے والے بہت ہیں لیکن باطن کو لینے والے کم ہیں۔ اور اس مطلب کو خود خداوند عالم نے اسی آیہ کریمہ میں بیان کر دیا، افلا یتدبرون القرآن۔ قرآن خالی جو ہے تاکچوں پر رکھنے کا نام نہیں، جزدان میں، اور وہ بھی بڑے اچھے اور ریشمی اور اعلیٰ ترین کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دینے کا نام نہیں، اسے جو ہے شادی اور بیاہ میں ایک مرتبہ جو ہے دولہے کے سر پر اور ایک مرتبہ دلہن کے سر پر جو ہے رکھ دیا اور اس کے نیچے سے اسے گزار دیا دلہن کو یا دولہا کو اللہ اللہ خیر صلی. یہ اللہ اللہ خیر صلی یہ ہے کہ خداوند عالم یہی کہتا ہے کہا اگر ایسا ہی کرتے رہو گے تو جز لوگ کے اور کچھ بھی نہیں ملے گا. بتاؤ تمہارا کیا فائدہ ایسی دہلیز پر جا کر جس پر بڑا لاک لگا ہوا ہے اور اس کی کنجی خود تمہاری جیب میں ہے اور تم یہاں وہاں جو ہے اپنے آپ کو مشغول رکھے ہوئے ہو کہ کاش ہمیں کنجی مل جائے اندر چلے جائیں اور خزانہ پا لیں. بس عزیزانمن بات لمبی ہے بہت. ان آیات پر غور کریں کہ جو سورہ نساء کی تقریباً 28 آیات جو آج تلاوت ہوئی اور ہر آیت اگر ملاحظہ کریں ایک جہت سے تو دوسری آیت کے ساتھ پیوست ہے, لیکن اگر دوسرے انداز میں ملاحظہ کریں تو قرآن کا عجیب و غریب انداز ہے. صاحبان تفسیر روایات کی روشنی میں واضح طور پر بیان کرتے ہیں اور ماشاءاللہ آپ لوگ اہل مطالعہ ہیں, اہل قرآن ہیں, قرآن کی نشست میں آئے ہوئے ہیں, حتماً جو ہے آپ کو اتنا ایکسپیرئنس ہو چکا ہوگا کہ ہر آیت کا ایک ڈفرینٹ موضوع ہے دوسری آیت کے مقابلے پر. اگر اس ایک آیت کو اگر دیکھ لیا جائے تو ہماری اور آپ کی زندگی کا ایک گوشہ کے جو اب تک تشنا ہے وہ تشنا نہیں رہے گا بلکہ سیراب ہوگا. خداوند عالم نے عزیزان من قصہ مختصر تمام چیزوں کو لپیٹتے ہوئے اور اس کا نچوڑ یہ تقریباً جو آیات ہیں خداوند عالم نے اس میں جہاد فی سبیل اللہ کا تذکرہ زیادہ کیا ہے. راہ حق میں جہاد کرنے کا طریقہ کیا ہے, رسول کی بات کو ماننے کا طریقہ کیا ہے, رسول کے ساتھ رسول کے نائبین چاہے ائمہ طاہرین کی صورت میں ہوں چاہے علماء کرام کی صورت میں ہوں ان سب کی نسبت جو ہے مسلمانوں کو کون سا انداز اور روش اور اسٹائل کو اپنانا ہوگا تاکہ خدا کی رضا کو پا سکیں. ایک ہی چیز ہے, خداوند عالم نے لب لباب بیان کیا ان 28 آیات میں کہ دیکھو میرے رسول کی پیروی کرو, بہت غور سے میرے رسول کی پیروی کرو, میرے رسول کی پیروی در حقیقت میری پیروی ہے. کہا اگر رسول کی پیروی کرو گے تو میرے حکم کے تابع رہو گے, اور یاد رکھو اگر رسول کی پیروی کی کہ جس کا نتیجہ میری پیروی ہے اس کا بھی ایک نتیجہ ہے. کا بار اللہ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ کا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں بھی خیر پاؤ گے اور اس دنیا میں بھی خیر پاؤ گے. للہ بتائیے میں اور آپ جو ہیں کس مقصد کے لیے اس دہلیز پر آئے ہیں؟ خدا نے کیوں بھیجا ہے ہمیں اس دنیا میں اور پھر اس دنیا سے دوبارہ بلا رہا ہے؟ اس دنیا میں اگر بھیجا ہے تو خدا کیونکہ خیر محض ہے, اس کی ذات, اس کی ذات سوائے خیر کے اور کچھ بھی تو نہیں, اور اس دنیا میں اگر بھیجا ہے اس نے تو خیر لینے کے لیے بھیجا ہے, خیر پانے کے لیے نہ شر پانے کے لیے. یہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں ٹوٹے پھوٹے, ان آیات میں چند آیات ایسی ہیں کہ جس میں خود خداوند عالم نے کہا ہے یاد رکھو جو کچھ بھی تم کام انجام دیتے ہو, غور سے سنیے گا اور ہمت سے سنیے گا. خدا نے کہا اے حبیب ان سے کہہ دو کہ جو بھی تم کام انجام دیتے ہو نا, اب غور سے سنیے گا, چاہے خیر ہو چاہے شر ہو, فمن عند اللہ, سب کچھ اللہ کی جانب سے. تعجب خیز ہے وہاں پر کہ جہاں شر کا تذکرہ آیا ہے اور خدا اپنی جانب نسبت دے رہا ہے, لیکن بلا کسی فاصلے کے فوراً بعد کی آیت میں خدا نے کہا کہ جو نیکی کے کام تم انجام دیتے ہو نا وہ اللہ کی جانب سے, اور جو گناہ کے کام انجام دیتے ہو فمن نفسک. کہا خدا زیادہ فاصلہ تو ہوا نہیں ہے تیرے کلام میں؟ پہلی آیت کے اندر تو نے کہا جو کچھ بھی تم انجام دیتے ہو خیر یا شر وہ سب میری جانب سے, اور بلا کسی فاصلے کے دوسری آیت میں یہ کہا کہ جو نیکی کا کام انجام دیتے ہو میری جانب سے, اور جو شر کا کام انجام دیتے ہو، برائی انجام دیتے ہو، بدکاری کرتے ہو، فمن نفسک، تمہاری جانب سے، آخر راز کیا ہے؟ بس یہ راز بتلاؤں، اس کے بعد فہرست وار آپ کو جو ہے پیغام انہیں آیات کے حوالے سے یاد رکھیے گا. عزیزوں، خداوند عالم صاحب ارادہ ہے، بہت غور سے اور توجہ سے، خالی نہ جائیں یہاں سے. خدا صاحب ارادہ حقیقی ہے، خدا صاحب اختیار حقیقی ہے. یعنی جو ارادہ بھی میں اور آپ کرتے ہیں، پہلے اس کا ارادہ ہے، اختیار اس کا ہے. اس نے اپنے اس ارادے سے، آپ غور سے سنیے گا سیکنڈ اسٹیپ، اس نے اپنے ارادے سے ہمیں ارادہ عطا کیا، اس نے اپنے اختیار سے ہمیں جو ہے مختار بنایا. تو لہٰذا یاد رکھیے گا عزیزوں، جو کچھ بھی اس دنیا میں کسی بھی انسان سے ہوتا ہے، انجام پاتا ہے، اگر پہلے مرحلے پر ملاحظہ کریں تو خدا کہتا ہے پتا بھی نہیں ہلتا مگر میری اجازت کے بغیر. لیکن کیونکہ میں نے تمہیں ارادہ ڈیلیور کیا ہے، میں نے اختیار تمہیں دیا ہے، لہٰذا جو ہے اب اپنے ارادے سے کہ جو میرا عطا کردہ ہے، اپنے اختیار سے کہ جو میرا عطا کردہ ہے، تم پورے ارادے کے ساتھ اور اختیار کے ساتھ خیر بھی انجام دیتے ہو اور شر بھی انجام دیتے ہو. لہٰذا یہیں سے جو ایک راز فاش ہوتا ہے، اور وہ راز درحقیقت فلسفہ تقسیم جنت اور جہنم ہے. جنت نیکوکاروں کے لیے اور جہنم بدکاروں کے لیے. اب اگر خدا سارے کام انجام دیتا ہے تو پھر بدکار اگر جہنم میں جائیں تو وہ شکوا کر سکتے ہیں کب؟ ارے لہا، جب سارے کام تو ہی انجام دیتا ہے تو میں جہنم میں کیوں اور وہ فلاں صاحب جنت میں کیوں؟ خدا نے کہا دیکھو، پہلے مرحلے پر ارادہ میرا ہے اور اس ارادے سے تمہیں میں نے ارادہ دیا ہے، فلی طور پر اختیار ہے تمہیں، ارادہ کرتے ہو اپنے اختیار کے ساتھ، یا جنت کماؤ یا جہنم. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. بہرحال ٹائم بہت کم ہے، اور میں منتظمین سے کہہ چکا ہوں پہلے، اور بہت پہلے بھی کہہ چکا ہوں، سال گزشتہ بھی کہہ چکا ہوں، 28 آیات مجھے دی گئی ہیں اور ٹائم جو ہے بہت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے. بہرحال لیکن میں نے ان سے یہی کہا، انتظامیہ سے، کہ ماشاءاللہ قابل جو ہے تحسین ہے آپ لوگوں کی کاوش، کچھ نہ ہونے سے کچھ بہتر ہے. کم از کم اس حوالے سے کچھ نہ کچھ تو جو ہے ہمارے اور آپ کے کانوں میں الہی پیغام جائے گا. بہرحال تقریباً 4 آیات کی نسبت خلاصہ ہے 4 پوائنٹ میں. آیت نمبر 60, 61, 62, 63 جو آج تلاوت ہوئی ہے. پہلا نقطہ، ایمان بغیر اظہار نفرت از طاغوت صرف خیال ہے. یعنی میں اور آپ اگر اپنے آپ کو مومن کہلوانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے غیر خدا کا انکار کرنا ہوگا، تب جا کر خدا ہمارے اور آپ کے دل میں سمائے گا. اور واقعاً جو کہ کلمہ بھی یہی ہے، لا الہ، کوئی خدا تو نہیں، کوئی بھی تو نہیں، الا اللہ. لہذا جو ہے پہلا نقطہ، ایمان بغیر نفرت از غیر خدا ایمان نہیں، صرف خیال ہے. دوسرا نقطہ انہی آیات کے درمیان کہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ابھی، 60 نمبر آیات، 60, 61, 62, 63، منافق، طاغوت اور شیطان سب کے سب ایک ہی فکر رکھتے ہیں. منافق کہیں، ظاہری طور پر مسلمان کا لباس پہنتا ہے لیکن ہے شیطان. ظاہری طور پر مسلمان کا لباس پہنتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے اور فلاں اور فلاں اے ٹو زیڈ، لیکن ہے طاغوت، ظالم ہے. اور خداوند عالم نے انہی آیات کے درمیان یہ کہا کہ جتنے بھی انبیاء بھیجے گئے، سب کے سب طاغوت کا مقابلہ کرنے کے لیے، سب کے سب شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور سب کے سب جو ہے منافق کا مقابلہ کرنے کے لیے. کیلکولیٹ کریں کہ اگر تم مسلمان ہو تو پھر جو ہے فیصلہ خود ہی کر لو، خدا نے جو ہے یہ معیار دیا ہے، طاغوت کے ساتھ رہنا ہے یا نبی کے ساتھ رہنا ہے یا امام کے ساتھ رہنا ہے، خلاصہ رہبر الہی کے ساتھ رہنا ہے. بات بہت زیادہ ہے، میں سوچ رہا تھا کہ بہت سارے دوسرے بھی جو ہے نوٹ یہاں پر جو ہے لے کر آؤں اور جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں، چلتے چلتے عرض کروں. یاد رکھیے کہ آج زمانہ جو ہے نہ انبیاء کا ہے، نہ ظاہری طور پر ہمارا امام اس وقت ظاہر ہے. میری اور آپ کی ڈیوٹی ان آیات کے مطابق کیا ہے، کس کو فالو کریں، کب انڈرسٹوڈ ہے. علماء، علماء اور علماء وہ کہ جو برحق ہیں، کہ جو ظاہر کو بھی دیکھتے ہیں اور باطن کو بھی دیکھتے ہیں، ظاہر کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کر مجھے اور آپ کو ڈیلیور کرتے ہیں کہ میرا دن کیسا ہونا چاہیے، میری رات کیسی ہونی چاہیے، ان بٹوین مجھے اور آپ کو کیسا ہونا چاہیے. یہ پیغام ہے ان آیات کا. تیسرا نقطہ، وہ فکر کہ جو حق کے راستے سے روکے اسے طاغوتی فکر کہتے ہیں. چوتھا نقطہ، منافق اور طاغوت صفت انسانوں کی جانب رجوع کرنا فیصلوں کے لیے مشکل کو دوبالا کر دیتا ہے. میں اور آپ ظاہری طور پر یہ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب جو ہے وہ دنیا دار ہیں، بہت ساری چیزوں کو جانتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا عزیزوں، ممکن ہے کہ شاید جو ہے بعض کے ذہنوں کے اندر یہ بات نہ آئے اور نہ اترے جو میں کہنے جا رہا ہوں. اب ظاہری طور پر بہت سارے افراد بڑے اچھے لگتے ہیں ہمیں اور آپ کو کہ ان کے پاس جایا جائے اپنی جو ہے مشکلات کے حل کے لیے، سولوشن کے لیے. لیکن وہ صاحب کے جو دیندار ہیں اور واقعاً جو کیا حق پرست ہیں اور حق کی نسبت جو ہے آشنائی رکھتے ہیں، میں اور آپ جو ہے اس کی طرف زیادہ راغب نہیں ہوتے ہیں. خداوند عالم ان آیات کے ذریعے سے یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو ظاہر کو مت دیکھو. کہا میرے حبیب کی نسبت بھی لوگوں نے یہی کیا، کہا وہ ہمیشہ جو ہے ہر ایک کے ساتھ بیٹھ جاتا تھا خاک پر، اور وہ افراد کے جو اشراف تھے، سرمایہ دار تھے اور بڑے تھے، ٹھیکیدار تھے، زمیندار تھے. کہا یہ جو ہے سید ہو ہی نہیں سکتا، سردار ہو ہی نہیں سکتا. کہا کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے غریبوں کا ہم نوا ہے. لہذا خدا نے یہاں معیار دیا ہے عزیزوں، اگر اپنے فیصلے کروانا ہے تو پھر آنکھیں کھول کر ان افراد کا انتخاب کرو کہ جو واقعاً حق پرست ہیں اور حق کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. صلوات بھیجے محمد. آیت نمبر 64، چند پیغام ہیں اس کے، اور ان پیغامات کے کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک صحیح معاشرہ اور سوسائٹی اس کا معیار کیا ہے. پہلا نقطہ کہ صحیح اسلامی معاشرہ یا صحیح انسانی معاشرہ وہ ہے کہ جس کا رہبر الہی ہو. یہاں پر ایک بات یاد آ رہی ہے، ممکن مجھے یقین ہے آپ کے ذہن کے اندر ہے، مولا کا وہ فرمان کا حکومت جو ہے وہ کافر سے چل سکتی ہے، یعنی کفر جو ہے اس کے ذریعے سے حکومت چل سکتی ہے، لیکن ظالم سے حکومت نہیں چلے گی. ان آیات کا اگر خلاصہ کریں تو مولا کائنات کا جو ہے فرمان سامنے آتا ہے کھل کر، کہ صحیح اسلامی معاشرہ یا صحیح انسانی سوسائٹی ایک رہبر چاہتی ہے، اور وہ رہبر الہی ہونا چاہیے اور وہ خدا کی پیروی کرتا ہو، یعنی حق کی پیروی. دوسرا نقطہ، الہی معاشرے کے لیے کا خالی رہبر کافی نہیں، اس کا ساتھ دینے والے چند افراد بھی موجود ہوں کہ جو صاحبان ایمان ہوں. کربلا کو اگر ہم یاد کریں، 72 تن تھے مقابلے پر، جو ہے ہزارہ ہزارہ انسان تھے، لیکن یہ 72 تن کجا اور وہ کجا. یہ 72 تن کے جو کربلا کے صاحبان ہیں اب تک زندہ ہیں، وہ نابود ہو چکے. تیسرا نقطہ، منحرف افراد پشیمان ہو کر استغفار کے لیے آمادہ ہوں. اسلامی معاشرے کی پہچان یہ ہے کہ کچھ افراد اگر جو ہے ابتدائے اسلامی معاشرے کے اندر اگر گناہوں میں مبتلا رہے ہیں بہت زیادہ، تو بالآخر جو ہے اس معاشرے کی خصوصیت یہ ہے کہ کچھ سالوں کے بعد، چند سالوں کے بعد، کچھ مدت کے بعد وہ پشیمان ہوتے ہیں، اور پشیمان ہونے کے بعد توبہ کرتے ہیں اور رہبر الہی کے پاس آتے ہیں، اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم سے خطا ہو گئی، ہمیں معاف کرتے ہیں. اور جب آتے ہیں پشیمانی کے ساتھ تو خداوند عالم نے ان آیات کے ذریعے سے یہ کہا ہے کہ اے رسول، جب یہ پشیمان ہو کر تمہارے پاس آئیں تو ان سے بدلہ مت لو، ان کو معاف کر دو. معاف کرنا نبی کا کام ہے، معاف کرنا مومن کا کام ہے، معاف کرنا رہبر الہی کا کام ہے، معاف کرنا حق پرست کا کام ہے۔ بس صحیح اسلامی معاشرہ وہ ہے کہ جہاں پر ایک دوسرے کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے۔ یہ چند نکات میں نے 64 اور 65 نمبر آیات حقیقی ایمان کی نشانیاں ہیں، جلدی جلدی بیان کروں گا تاکہ دوسری مرتبہ بھی آپ مجھے برداشت کر سکیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ حقیقی ایمان کی تین نشانیاں ہیں، تاغوت کی بجائے، منافق کی بجائے رسول سے فیصلہ کرواؤ، یعنی جو تمہارے زمانے کا رہبر واقعی ہے اس کے پاس اپنا فیصلہ لے کر جاؤ، یعنی علماء برحق کے پاس۔ دوسرا نقطہ، رسول کے فیصلے کی نسبت جو فیصلہ کر دے بدگمانی کا اظہار مت کرنا۔ اور یہیں پر ہی میں اپنے آپ کو روکوں گا، آج جتنے بھی مسائل ہیں نا اس میں تقریباً 80-90% جو مشکلات ہیں اور حل نہیں ہوتے مسئلے، وہ ہے بدگمانی۔ ایک دوسرے کی نسبت تو بدگمانی ہے ہی، علماء کے نسبت اور وہ افراد کے جو رہبر الہی ہیں ان کی نسبت بدگمانی، وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے۔ خدا نے صاف فیصلہ کیا ہے کہ کسی کی نسبت بدگمانی کا اظہار مت کرو، اسپیشلی طور پر وہ کہ جو حق کی نشست پر بیٹھا ہے۔ بارہ، رسول کے فیصلے کو صدق دل سے قبول کرو کہ یہ مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ آیت نمبر 66, 67, 68, 69, 70، یہ پانچ آیات، چند نکات ہیں اس میں۔ اگر خدا گناہ کے مقابلے پر کسی سخت کام کے لیے کہہ دے اور تمہیں وہ جو ہے واجب قرار دے اور ضروری قرار دے انجام دینے کے لحاظ سے، تو اسے انجام دو، لیکن خدا پہلے ہی کہتا ہے رسول سے کہ جس کام کو میں تم پر لازم کر دوں نا، سب پر لازم ہے، لیکن میں تمہیں پہلے سے بتا دیتا ہوں اے حبیب، بہت کم آگے بڑھیں گے اس کام کو انجام دینے کے لیے۔ خدا نے جو ہے اپنے علم ازلی کے تحت جو ہے غیب کی خبر دی ہے آج تک کی اور تا قیامت آنے والے انسانوں کی نسبت، وہ بھی خاص طور پر وہ اسلام، وہ انسان کے جو صاحبان اسلام ہیں، دم بھرتے ہیں کہ ہم خدا کے مطیع ہیں، لیکن جو ہے بہت سارے احکام سے پیدل ہیں وہ افراد۔ بہرحال، دوسرا نقطہ، جب امتحان الہی ہو تو انسان کو سر تسلیم خم کرنا چاہیے، نہ شکری اور کفرار نعمت نہ کریں۔ چھوٹی چھوٹی جو ہے مصیبتیں جو ہماری اور آپ کی زندگی میں عزیزو آتی ہیں، ہائے واویلا اور شکوہ اور گلہ، یہ مشکل کو دو چندان کر دیتا ہے، دو برابر کر دیتا ہے۔ خدا نے اس میں راز بیان کیا ہے کہ اگر مشکل آئے نا، اسے دانش مندی کے ساتھ ٹیکل کرو، سمجھداری کے ساتھ اس کے ساتھ فیس کرو، تب جا کر جو ہے وہ مشکل آسان ہوگی۔ لیکن اگر مشکل کو کہو مشکل تو دو برابر مشکل ہو جائے گی۔ خدا نے راز کھولا ہے اس میں۔ ایک اور، کہ خیر و سعادت الہی عمل کے مقابلے پر ہوا کرتا ہے۔ وہ عمل کیا ہے اور خیر و سعادت کیا ہے؟ کہ اگر مصیبت آئے نا تو صبر کا مظاہرہ کرو اور برداشت اور تحمل، لیکن اگر نعمت ملے نا تو کالر اونچا مت کرنا اپنا، شکر گزاری سجدہ کرو، ایک سجدہ کرو کہ شاکر ہو جاؤ گے، اور شکر گزاری نعمت کو دو بالا کر دے گا۔ اور مصیبت کے مقابلے پر اگر کہو کہ یہ مصیبت آ گئی کہاں سے آئی، کہ مصیبت دو برابر ہو جائے گی، کہ مصیبت کو ہلکا ہونا چاہیے، نعمت کو زیادہ ہونا چاہیے۔ نعمت کو اگر زیادہ کرنا ہے تو شکر کرو، مصیبت کو کم کرنا ہے تو واویلا مت کرنا۔ یہ راز کھولا ہے خداوند عالم نے ان چند آیات میں۔ آیت نمبر 71، اگر آپ تھک جائیں تو جواب مت دیجیے گا صلوات کا، صلوات بھیجنا۔ مسلمانوں کو پیغام دیا گیا ہے کہ اے مسلمانوں، اپنی جگہ، اپنے ملک، اپنے گھر، اپنے باہر، کس طرح سے تم ڈیفینس کرو گے؟ اس کا ڈیفینس کا طریقہ کیا ہے؟ اگر تمہاری کوئی پراپرٹی ہو، چاہے گھر کی صورت میں، چاہے محلے کی صورت میں، چاہے شہر کی صورت میں، چاہے ایک مملکت کی صورت میں، کس طرح سے ڈیفینس کرو گے؟ خدا نے جو ہے راز بیان کیا ہے کہ اگر چاہتے ہو اپنے گھر کا دفاع کرنا، تو سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ غور کرو کہ تمہارا دشمن ہے کون۔ دشمن کی دوسرے الفاظ میں نقل و حرکت پر نگاہ کرو کہ کون تمہیں ضرر پہنچا سکتا ہے اور کون تمہیں فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے تمہیں جو اپنے دشمن کی نقل و حرکت پر کڑی نگاہ کرنا ہوگی اور توجہ۔ دوسرے مرحلے پر اگر سمجھتے ہو کہ سامنے والا بھرپور ہے ظاہری اسلحے کے لحاظ سے، تو تمہیں بھی جو ہے بالکل اس جیسا ایمونیشن یا اسلحہ اپنے پاس آمادہ رکھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ جو اسلام امن و سلامتی کا دین ہے۔ کبھی بھی اسلام نے اور دین نے، رسول خدا کی پوری لائف کو اگر ہم اور آپ ملاحظہ کریں، اس کے بعد ائمہ اطہار کے زمانے میں، کبھی بھی آگے بڑھ کر پہل نہیں کی حملہ کرنے کے لحاظ سے، کہ جسے میں اور آپ اپنی آج کی زبان میں کہتے ہیں آفینسو جو ہے کردار ادا نہیں کیا ہے، ڈیفینسو کیا ہے۔ جب بھی کسی سے حملہ ہوا، اپنے آپ کو جو ہے محفوظ رکھنے کے لیے اچھے سے اچھا اسلحہ تیار کرنے کی کوشش کی۔ تو خداوند عالم یہی کہتا ہے کہ چھوٹی پراپرٹی ہو یا بڑی، دشمنوں کی نقل حرکت پر نگاہ کرو، اسلحے کو اس کے ساتھ اپنے آپ کو لیس کرو، لیکن ان دونوں کو اگر پلس کریں ایک تیسری چیز ملتی ہے۔ کہ وہ تیسرا نقطہ ان دونوں سے زیادہ بھرپور ہے، کہ وہ کیا ہے؟ استقامت، استقامت اور استقامت۔ اور آج پھر دوبارہ اپنے معاشرے پہ نگاہ ڈالیں کہ جو انتشار ہے اس کا راز یہی ہے۔ کیا راز ہے؟ عدم استقامت۔ اے کاش کہ اسلام اور اسلام کے ماننے والے مسلمان، چاہے کسی بھی انداز میں ہوں، استقامت دکھائیں ان افراد کے مقابلے پر کہ جو لباس پہنے ہوئے اسلام کا ہے منافق۔ اور شاید طول تاریخ میں اگر ملاحظہ کریں اسلام کی، یہ جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، ایسا دور پہلے کبھی نہیں آیا ہے کہ جس میں خنجر بھی اگر چلایا جا رہا ہے تو اللہ اکبر کہہ کے مسلمان چلا رہا ہے، اور مسلمان کے گلے پر رکھ کر۔ کس کو کہا جائے مسلمان اور کس کو کہا جائے کافر؟ خب کہا مولانا جو ہے حل کیا ہے؟ کہا مولانا کیا بتائیں گے، اللہ بتا رہا ہے۔ کہا دشمن کو پہچانا نہیں تم نے، اپنے آپ کو جو ہے اپڈیٹ نہیں رکھا ایمونیشن کے لحاظ سے۔ اور تیسری چیز استقامت۔ کیوں ڈرتے ہو؟ مستقیماً روحانی طور پر اور ذہنی طور پر اپنے آپ کو آمادہ کرو، اس لیے کہ اس قسم کے عمل میں عزت اور اکرام ہے، سعادت ہے اور خیر ہے، رسوائی اس کے مد مقابل ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بس میں اپنی طرف سے باہر سے کچھ بھی بیان نہیں کروں گا، بہت کنٹرول کر رہا ہوں اپنے آپ کو۔ پچھلے ہفتے کا تجربہ آپ کی طرف سے، یعنی انتظامیہ کی طرف سے مجھے مل چکا ہے، لہٰذا جو ہے میں کوشش کروں گا کہ دو سے تین منٹ کے اندر نمٹا دوں۔ جنگ کے اہداف خداوند عالم نے جو ہے بیان کیے ہیں کہ ہدف خدا کیا ہے ہم مسلمانوں کی نسبت، اور ہمارا ہدف کیا ہونا چاہیے۔ ان تمام نقاط کو جمع کرتا ہوں، اگرچہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں تھوڑی دیر پہلے، خدا، خدا اور خدا۔ عزان من، جب تک جو ہے میں اور آپ اپنے وجود کے اندر خدا کا احساس نہیں کریں گے، یقین جانیں ہم ہمیشہ ڈرتے رہیں گے۔ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتا، جو خدا سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے۔ خدا نے ان آیات میں یہی جو ہے مطلب بیان کیا، اور امام کے قول کے ذریعے سے میں نے نچوڑ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ اور ایمان کا لازمہ کفار سے جہاد ہے، وہ کافر کے جو ظاہر میں ہے، وہ کافر کے جو اندر ہے۔ ایک کافر ظاہر میں ہے شاید بلکہ یقیناً روایات کے مطابق اس سے لڑنا آسان ہے اس لیے کہ وہ ظاہر میں ہے، لیکن ایک دشمن کافر باطن میں ہے۔ ان تمام آیات کو جو ہے میں نچوڑ رسول خدا کے فرمان کے ذریعے سے، اعدا عدو کا نفس کا لتی بین جنبیک، قائے عزیز جانتا ہے کہ تیرا سب سے سخت ترین دشمن کون ہے، کا تیرے دو پہلو کے درمیان چھپا ہوا نفس تیرا۔ اور انہی آیات میں جو بات کی آیات ہے اسے بھی عرض کرتا چلوں ساتھ ساتھ، کا اگر کسی کو ظاہر میں دشمن کو مات کرنا ہے اور شکست دینا ہے، کا پہلے اپنے اندر کے دشمن کو شکست دے۔ پلس چند آیات اور بات کی، کا اگر کسی کو ظاہری انقلاب بپا کرنا ہے واقعی، تو اپنے اندر انقلاب بپا کرے۔ ایک مقام پر ہم آج سے 10 سال پہلے بلکہ 15 سال پہلے، یہی شاہ فیصل کالونی میں ایک پروگرام تھا ینگسٹر کا، اور عنوان امام زمانہ کے جو ہے سپاہیوں کے حوالے سے تھا، انقلاب، اسلامی انقلاب، ایران اور فلاں۔ ایک ہی جملہ ہم نے کہا وہاں پر، کہا عزیزہ نے من، اگر انقلاب لانا ہے نا، سب کو لانا ہے، سب کی آرزو یہی ہے، لیکن حقیقی انقلاب ظاہری طور پر اس وقت آئے گا کہ جب انسان کا اندر منقلب ہو جائے۔ اور وہیں سے جو ہے اس کو ریلیٹ کیا ایران کے انقلاب سے، کہ ایران کا انقلاب ایسے ہی نہیں آ گیا راتوں رات، کثرت کے ساتھ لوگوں نے اپنے اندر کو منقلب کیا ہے اور اس کے بعد ظاہر کو منقلب کیا ہے۔ وہ افراد کے جو آپ میں سے ہسٹری سے واقف ہیں اور تقریباً سب کے سب واقف ہوں گے، ایران کا بادشاہ یا شہنشاہ کوئی معمولی نہیں تھا، بلکہ پوری دنیا اس کی سپورٹ میں، وہ خود بھی اسٹرانگ تھا اس لحاظ سے، لیکن خدا نے کہا دیکھو استقامت دکھاؤ گے نا، استقامت کے مقابلے پر یہ سب کے سب ڈھیر ہیں۔ استقامت کا تعلق کس سے، ظاہر سے یا باطن سے؟ باطن سے۔ لہذا جو ہے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اس مثلث کو توڑ دیں کہ جس کا تذکرہ خود خداوند عالم نے ان آیات میں کیا ہے، اور سمیٹتا ہوں بحث کو، اور وہ مثلث اور ٹرائی اینگل کیا ہے، ایک کفر، دوسرے طاغوت اور تیسرے شیطان، کا یہ تینوں الگ الگ چہرے رکھتے ہیں ایک ہی، کا اگر کسی کو چوٹی سر کرنا ہے تو پھر ان تینوں کو جو ہے یکے بعد دیگرے اپنی استقامت کے ساتھ، عمل کے ساتھ، صبر و شکر کے ساتھ اس چوٹی کو سر کرنا ہوگا اور ان کو مسمار کرنا ہوگا۔ باقی ساری جو ہے بات کی جو آیات ہیں اس میں تقریباً یہی موضوع ہے، زیادہ میں زحمت نہیں دوں گا، زیادہ ٹائم نہیں، اس لیے کہ شاید میں جو ہے بعد میں بھی آ سکوں اور میرا ویلکم کر سکیں۔ آپ صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر۔ کیونکہ یہ غذا روحانی غذا ہے، باطنی غذا ہے، ہر غذا کے لیے ایک شکم چاہیے، اور ہر شکم میں غذا کے لیے کیپیسٹی ہوا کرتی ہے ہر ٹائم کے لحاظ سے۔ لہذا یہ دوپہر کا ٹائم ہے، اسے ہماری بات کو یاد رکھیے گا، اگرچہ جو ہے ذہن حاضر ہیں، جب دسترخوان لگے تو انسان جو جی چاہتا ہے کھاتا رہے، کھاتا رہے، کیونکہ بھوک ہے نا، لیکن اس کی ایک لمٹ ہے، اس کی بھی ایک لمٹ ہے۔ لہذا اگر جو ہے کھانا کھلانے والا اگر جو ہے زیادہ کھلا دے تو کیا ہوگا، بدہضمی اور ومیٹ، اور بسا اوقات جو ہے بدہضمی انسان کو لے ڈوبتی ہے اور انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ صلوات بھیجے محمد وعلی محمد پر۔ آئیے خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں، بارہ اللہ ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، اعمال صالحہ بجا لانے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض سے سبکدوشی عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفا عاجل اور صحت کامل عطا فرما، بار الہ جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے گناہ نے کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، بار الہ شہدائے ملت کے درجات بلند ہیں، شہدائے ملت کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما، جو حج و زیارات کے متمنی ان حج و زیارات سے مشرف فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔